کتاب ہے قرآن الشیخ حضرت شیخ تعالیٰ صدری رحمۃ اللہ علیہ کے اسلامی مقصودات کا مجموعہ ہے. ہمارے جمعے کی مجلس میں اس میں سے کچھ پڑھا جاتا ہے. اللہ پاک کی یہ مانگ کر بیٹھے کہ اللہ نے جس کی تاثیر رکھی ہے ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے, جو ہمارا اس مجلس کا مقصود ہے کہ ہمارے دل بن جائیں, سمجھ جائیں, پاک ہو جائیں, صاف ہو جائیں, شفاف ہو جائیں, اللہ پاک کی محبت سے معمور ہو جائیں, اللہ کی ہر اطاعت پر شوق اور رغبت سے اتارنے والے بن جائیں, اللہ کی ہر نافرمانی سے روکنے والے بن جائیں. انشاءاللہ اللہ سے مان کر بیٹھیں گے جس میں تاثیر ہے وہ ہمارے دلوں میں اترے گی, اور یہ ملفوظات بھی جو حضرت کے ارشادات ہیں اس زمانے میں ان لوگوں کے لیے جو آپ کے پاس اسی مقصود کو لے کر آتے تھے. تو یہ ایک باب چل رہا ہے, دعا کا باب ہے. پہلے بھی عرض کیا جاتا ہے کہ یہ ارشادات ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنے دل کی اصلاح کے لیے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. دل کی اصلاح کیا ہے؟ دل کے اندر صلاحیت کا حاصل کرنا, اس استعداد کا حاصل کرنا, اس قوت اور ہمت کا حاصل کرنا جو شریعت مطہرہ پر ڈال دے, اور شریعت مطہرہ میں جو اعمال اللہ نے کرنے کے بتائے ہیں ان کو دل کے شوق سے کرنے والے بنے, اور جن سے روکا گیا اس سے رکنے والے بنے, اور ان اعمال کے اندر کمال حاصل کرنا. جس طریقے سے دنیا کے اندر ہر کام سے ہم چاہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے کریں, بہتر طریقے سے کریں, بہترین طریقے سے کریں, اسی طریقے سے اللہ کرے ہمارے دل کے اندر شوق لگ جائے کہ دین کے اندر جو اعمال ہیں, یعنی جو اللہ پاک کے احکام ہیں جو شریعت مطہرہ نے ہمیں بتائے ہیں, ان کو بھی ہم ان کے اندر بھی ترقی کی فکر لگے, ان کو بھی ہم اس طریقے سے کرنے والے بنے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں, اللہ خوش ہو جائیں, اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے والے بنے. تو یہاں فرما رہے ہیں, پہلے مضبوط پڑا جائے گا جس کا تجمہ مولانا خلیل احمد صاحب نے فرمایا ہے, اس کے بعد اس کی تشریح کی ہے انہیں کے خلیفہ مولانا عبداللہ گگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے, تو اس میں سے پڑھا جائے گا. فرماتے ہیں, اپنے مولا حقیقی تعالی شانو سے تیرے ان اشیاء کے طلب کرنے میں جن کا وہ خود ضامن ہے اس کی نسبت نہ دینے کا اتحام ہے, اور اس کا قرب و مشاہدہ طلب کرنا یہ اس سے غائب ہونے کی علامت ہے, اور اس سے اغیار اس کے اغیار کا طلب کرنا خواہ وہ اغرار دنیاویہ ہوں یہ احوال و مقامات تیرے بے حیائی کے سبب ہے, اور سوائے اپنے مالک کی حقیقی کے دوسرے سے تیرا طلب کرنا اس کی بارگاہ عالی سے بہت اور دوری کی وجہ سے. میں نے پہلے عرض کیا نا, یہ ارشادات تھوڑے سے اونچے درجے کے ہیں, ان لوگوں کے دینی ترقی چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اعمال کے اندر نکھار پیدا ہو اور چمک آئے اور جاندار ہو, اس لیے یہ ان کی ترقی کے لیے ارشادات ہیں. اگر غور کریں گے تو سمجھ میں بھی آ جائے گی, لیکن تاثیر تو اس کے اندر ہے ہی, پھر سونی نا اس کے بعد اس کا فائدہ پڑے گا. اپنے مولا حقیقی تعالی شانو سے تیرے ان اشیاء کے طلب کرنے میں جن کا وہ خود ضامن ہے اس کی نسبت نہ دینے کا اتحام ہے, اور اس کا قرب و مشاہدہ طلب کرنا یہ اس سے غائب ہونے کی علامت ہے, اور اس کے اغیار کا طلب کرنا خواہ افراد دنیاویہ ہوں یا احوال و مقامات تیری بے حیائی کے سبب سے, اور سوائے اپنے مالک کی حقیقی کے دوسرے سے تیرا طلب کرنا اس کی بارگاہ عالی سے بود اور دوری کی وجہ سے. اس کے فائدے فرماتے ہیں مولانا عبداللہ گوگوئی رحمۃ اللہ علیہ. چند امور ضروری اس مقام پر سمجھ لینا ضروری ہیں. اول تو یہ کہ خالق ذاکر شاغل کے لیے جس کے قلب میں ذکر کا اثر کچھ سرایت کر گیا ہے, بڑا محتم بشان کام بعض ادائے فرائض و واجبات کے یہ ہے کہ ہر وقت اپنے قلب کی طرف مشغول رہے اور سوارت اور وساوت و خطرات کو قطع کرے اور تعالیٰ کی ذات پاک کی طرف اپنے نقطۂ توجہ کو بالکلیہ مصروف رکھے, یہاں تک کہ یاداشت کا ملکہ راسخ ہو جائے. اللہ ہمیں بھی یہ بات سنا رہے ہیں, کیا فرما رہے ہیں کہ چند امور ضروری اس مقام پر سمجھنا ضروری ہیں. اول تو یہ کہ خالق ذاکر شاکر, یہ تین لفظ ہیں, خالق ذاکر شاکر, یعنی یہ میں نے پہلے عرض کیا ان لوگوں سے خطاب ہے جو اپنے دل کی اصلاح چاہتے ہیں, اور دل کی اصلاح میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ ہے کہ دل کے اندر اس صلاحیت کو حاصل کرنا, اس استعداد کو حاصل کرنا, اس ہمت اور قوت کو حاصل کرنا کہ اللہ پاک کو راضی کرنے والے اعمال کرنے آسان ہو جائیں اور اللہ کی ناراضگی والے کام جو ہیں ان سے دل کے اندر ایسی قوت حاصل کرنا کہ چھوڑنے والے بن جائیں, یعنی اس کو کہتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنا, اس کے تقرب کو حاصل کرنا, یعنی اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا, اس کی رضا کو حاصل کرنا. تو اللہ کی رضا خوشنودی اللہ کی اطاعت میں ہے, نافرمانی کو چھوڑنے میں ہے, اور اطاعت وہی ہے اور نافرمانی وہ جو شریعت سے متعین کی ہے. یعنی ہم اپنی مرضی سے کسی کو اطاعت کہہ دیں کہ یہ نیک کام ہے یہ غلط کام ہے, یہ نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں شریعت سے پوچھنا پڑے گا, شریعت نے متعین کر دیا ہے. تو اس لیے اللہ کے جو ہمیں رضا کے قریب کرے گی وہ کیا کرے گی, شریعت کرے گی. تو شریعت مطالعہ پر چلنے کی استعداد حاصل کرنا, ہمارا نفس جو ہمارا دشمن ہے اور شیطان جو ہمارا دشمن ہے اور اس کے زیر اثر جو فضائیں بن جاتی ہیں یہ ہماری دشمن بن جاتی ہیں, ان فضاؤں کے اثر سے ہمارے دل و دماغ پر کچھ اور چیزیں حاوی ہو جاتی ہیں, ہماری ترجیحات کچھ اور ہو جاتی ہیں, ہونی کچھ اور چاہیے. تو پھر جس کو یہ فکر لگ جاتی ہے, ایک زمانہ تھا یہ فکر عام تھی, یہ شعور عام تھا, یہ خیال جیسے کہ آج کے زمانے میں ایک شعور عام طور پر ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم نے اچھی زندگی گزار دی ہے, اس لیے اس کے لیے کسی کو ترغیب دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک کے اندر ایک جذبہ خود ہی اٹھتا ہے کہ میری دنیاوی مادی ضرورتیں اچھے طریقے سے پورا ہوں, اور اس کے لیے کیا کرنا کسی کو ضرورت نہیں, ہر ایک اپنے لیے طریقے اختیار کرتا رہتا ہے. لیکن جن کے دل کے اندر اللہ پاک کے فضل اور کرم سے یہ احساس بیدار ہو جائے, اور یہ ایک زمانے میں اس امت میں عام تھا کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کے قریب ہونا ہے, اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے. اس لیے ان کی ترجیحات یہ ہوتی تھی کہ ہمارے اندر میں وہ جذبہ ہو, ہاں, اور وہ ہمارے اندر گیا ترجیحات اس پر ہوں کہ ہم نے اس کو ترجیح دینی ہے, اور اگر اس میں کمی آتی تھی اپنے اندر محسوس کرتے تھے کہ اتباع شریعت کے اندر امادگی نہیں ہے, یا ذوق آ گیا ہے, یا کمزوری ہو رہی ہے, یا ایسے امراض ہم پر غلبہ کر رہی جو ہمیں اس شریعت سے روک رہے ہیں, یا اس میں کمزوری آ رہی ہے, تو اس کے لیے پھر وہ اللہ والوں کے پاس رجوع کرتے تھے. اور یہی تصوف ہے, یہی تصفیہ ہے کہ ان چیزوں میں جو رکاوٹ آ رہی ہے اس کا ازالہ ہو جائے, اور جو پھر اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑتے رہے ہیں یا اب بھی جوڑ رہے ہیں, یہ طریقہ چلا رہا ہے, ایک طریقہ ہے تاکہ نفس کے منفی جذبات پر قابو پانے کی کوشش کرنا, اس پر غلبہ پانا, شیطان کے مکروں سے بچنا اور اس پر غلبہ پانا, یعنی ان کو مغلوب کر کے شریعت پر چلنا. اس کے لیے جو اللہ والوں تعلق جوڑتے ہیں تو اللہ والے ان کو کچھ پھر ذکر بتاتے ہیں، ان کے دل کو مشغول کرنے کے لیے کچھ اشغال بتاتے ہیں۔ اس لیے اصطلاحات ہے، ایک سالک، سالک وہ ہے جو اللہ پاک کے اس رستے کی طرف چل رہا ہے، یعنی سلوک یہ ہے، یہ راستہ ہے کہ یہ چاہ رہا ہے کہ نفس پر غلبہ پا کر میں اللہ کے تقرب کو حاصل کروں، یعنی اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے والے اعمال کروں، اللہ کے قریب ہوں، اس کی خوشنودی کے قریب ہوں، اس کی رضا کے قریب ہوں، یہ سالک ہے۔ اس لیے سمجھا کہ اول تو یہ کہ سالک اور داخل، داخل وہ ہے یعنی جو اس مقصد کے لیے ذکر کر رہا ہے، اس کے شیخ، اس کے مربی، اس کا رہنما اس کو کچھ ذکر بتا رہا ہے جس سے نفس کی قوت ٹوٹے، شیطان کے دور سے بچنا آسان ہو، دل اللہ کو یاد کرتے کرتے اللہ کا ایسا متوجہ ہو، اس کا دھیان خیال دل و دماغ میں رچ بس جائے، تو ایسے یاد رہے اس کی اطاعت آسان ہو جائے، اس کے گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے، یہ داخل ہے۔ اور شاغل وہی جس نے اپنے دل کو مشغول کر دیا اس مقصود کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے طریقے اللہ والے بتاتے ہیں۔ اس کو یہاں فرما رہے ہیں کہ پہلے، یعنی اس مذکور جو کہ بڑا گہرا ہے، اس کے سمجھنے کے لیے پہلے چند باتیں سمجھ لیں۔ ایک یہ ہے کہ جو سالک ہے، جو ذاکر ہے، شاغل ہے، یعنی جو بیت ہو گیا ہے یا بیت ہونا چاہتا ہے، جو اپنے دل کا تصفیہ چاہتا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ چاہتا ہے، منفی جذبات کو قابو کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کہ جس کے قلب میں ذکر کا اثر کچھ سرایت کر کے، کیونکہ جب آدمی ایک دم تو نہیں کامل بنتا، وہ تو اللہ پاک کسی کو خاص عطا فرما دے تو ہے، ورنہ تدریجن ہوگا۔ اب اس کو ذکر بتایا ہے، کچھ شغل بتایا ہے، اب اس میں لگ گیا ہے اور اس ذکر کا کچھ اثر دل میں سرایت کر گیا ہے۔ جس کے دل کے اندر ذکر کا کچھ اثر سرایت کر گیا ہے، اس کے لیے بڑا محتم دشان کام، یعنی اہتمام والا، سب سے ضروری کیا ہے؟ ادائے فرائض و واجبات کے بعد، فرائض تو ادا کرنے ہی ہیں، واجبات تو ادا کرنا ہی ہے، جس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ فرض لازمی، واجب لازمی، سمجھتے کہ فرائض اور واجبات، اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ نماز جو فرض ہے اس کے بغیر گزارا نہیں، واجبات کے بغیر گزارا نہیں۔ تو جس کے دل کے اندر ذکر اثر کر گیا، اس کے لیے سب سے بڑا کام کیا ہے؟ کہ پہلے فرائض واجبات کو ادا کرے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ ہر وقت اپنے قلب کی طرف مشغول، اپنے دل کے اندر دیکھتا رہے، اور سوارت اور مساوت و خطرات کو خطا کرے۔ اب اس میں جو آ رہے ہیں، یہ نفس ڈالتا ہے، یہ شیطان ڈالتا ہے، یہ ماحول کی فضاؤں ڈالتے ہیں، یہ سارے اندر جو آ رہے ہیں، ان کو پیچھے کریں، یہ رکاوٹیں ہیں۔ فرائض واجبات کے بعد، یہ نہیں کہ فرائض کو ترک کر کے، واجبات کو ترک کر کے، ان کے بعد، ان کو کرتے ہوئے، اب جو محنت کرے گا اور جو کوشش کرے گا، جو اس کو بتایا گیا ہے، وہ اس لیے ہے کہ دل کے اندر یہ جو ڈال رہا ہے، شیطان ڈال رہا ہے، نفس ڈال رہا ہے، سزائیں ڈال رہی ہیں، ان کو نکالے اور حق تعالیٰ کی ذات پاک کی طرف اپنے نقطۂ توجہ کو بالکلیہ مطلوب رکھے۔ یہ ذکر سے مقصود ہے کہ ہر وقت اس کی طرف توجہ رہے، یہاں تک کہ یاداشت کا ملکہ راسخ ہو جائے، یعنی حضوری کی کیفیت حاصل ہو جائے۔ انت عبد اللہ کا ترا ترا انہ یرا کا، جس کو فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا، اگر نہیں دیکھ رہا تو وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اب یہ کہنا اور ہے، یہ یاد رہنا، تنہائیوں کے اندر بھی یاد رہنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے دل کے اندر جھانک رہا ہے، میرے خیالات کو وہ اچھی طرح جان رہا ہے، میں اس سے چھپ نہیں سکتا، کہنا اور ہے یہ یاد رہے میرے دل کے اندر کوئی ایسا گوشہ نہیں جو اس سے مخفی ہو، پوری کائنات کے اندر کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں جو اللہ کے علم سے باہر ہو یا اس کی قدرت سے باہر ہو، یہ ہے یاداشت کا ملکہ راسخ ہو جائے، یہ سارا کا سارا مقصود ہے اس ذکر سے اور اس مراقبے سے اور اس شغل سے، تصوف کے تصویر سے، اس راستے میں چلنے سے. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ محنت کرنی، اس لیے ذکر بتایا جاتا ہے، اس کی مشق بھی ہم کریں گے ہے جو میں اکثر کرتا ہوں، یہاں تو تعلیم کے لیے جمع ہوئے ہیں، اصل تو مجھے خود کرنا ہے اور اس سے یہ حاصل کرنا ہے. اور دوسری بات، ایک بات تو یہ آ گئی جو سب سے محتم دشان، سب سے ضروری، سب سے اہم. دوسری یہ کہ تصوف و معرفت کا خلاصہ ادب حضرت حق کا ہے. سارا تصوف اور یہ معرفت جس کی محنت ہو رہی ہے، اس کو جو بھی نام دیتے ہیں، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ حضرت حق یعنی اللہ کا ادب. اسی واسطے بزرگوں کا مقولہ تصوف کلو ادب، تصوف سارا ادب ہی ہے کہ ہمیں ادب کرنا آ جائے. کس کا؟ اللہ کا. اسی زمانے میں مجھے ایسی خوش طبعی کی بات یاد آ گئی، مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں اللہ والے گزرے ہیں، کسی نے ان کے تعلق والے ساتھی کے تعلق سے بتایا کہ اس نے اپنے بیٹے کو مکہ مکرمہ جامعہ ام القری میں داخل کرا دیا ہے ادب کے لیے. ادب اصطلاح ہے یہ، ادب اور ہے، ایک ادب ادبی دنیا ہے نا، ادیب ہے، یہ بھی ادب ہے نا. تو اس کو کلیہ کس میں داخل کرا ہے جس میں وہ ادب سیکھے گا. اگر مسکرائے تو میں کہ اس سے ادیب تو بن جائے گا، معدب نہیں بنے گا. یہ فن جو سیکھے گا کالج کے اندر جو ہے، اسلامک یونیورسٹی کے اندر جو ہے، اس سے کیا بن جائے گا؟ ادیب جانتے ہیں، لکھنے والا بن جائے گا، مضمون لکھے گا بڑے اچھے سے لکھے گا، معدب نہیں بنے گا. حالانکہ ہمیں معدب بننا چاہیے. قول اللہ قانتین، یہ حضرت نے فرمایا اس سے مختصر بات. اصل مقصود تو کیا ہے کہ اللہ کے سامنے کیا بن جائے؟ معدب بن جائے. اب اللہ کے سارے مدد کو بنے گا، کون بنے گا؟ جو اللہ کو پہچان لے گا. ہم نے پہچانا ہی نہیں ہے، یعنی جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی، معرفت کی حاصل نہیں ہے تو مدد کیا بنے گا؟ تو یہاں فرماتے ہیں، پہلی بات پہلی تفصیل سے بھی آ گئی، دوسری یہ ہے کہ تصوف معرفت کا خلاصہ کیا ہے؟ ادب حضرت حق کا ہے. اسی بات سے بزرگوں کا مقول ہے التصوف کلہ ادب، کہ تصوف تو سارا کا سارا ادب ہی کا نام ہے. اب تیسری بات، تیسرے یہ بتانا، چند باتیں اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ضروری ہیں. تیسری یہ کہ جب تک سالک کے اندر تھے، سالک میں نے عرض کر دیا جو راستہ قطع کر رہا ہے اپنے نفس کو مغلوب کرنے کے لیے، شیطانیت کو مغلوب کرنے کے لیے، اپنے دل کے اندر اللہ کی طرف متوجہ کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والے اعمال کی استعداد حاصل کرنے کے لیے، اس کو نافرمانی کے چھوڑنے کے استعداد حاصل کرنے کے لیے، تو فرما رہے ہیں یا تیسری بات یہ ہے کہ جب تک سالک کے اندر سے شہوات نفسانیہ نہ جانے اور فناء نفس نصیب نہ ہو، اس کے سب اعمال خواہ دعا ہو یا نماز روزہ ہو، نفس کی آمیزش سے خالی نہیں ہوتے. اب یہ بتا رہے ہیں تجربہ اپنا، جو چونکہ ان کی زندگی گزری ہے. میں اکثر عرض کرتا ہوں لفظ پیر سے, پھر دوبارہ بار بار اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج پیر کے لفظ سے ہمارے دلوں میں کوئی احترام کا جذبہ نہیں اٹھتا, کیونکہ ہم نے پیر خود ہی قرار دے دی ہے. اور پیروں کی پھر وہ جو اسکینڈل آتے ہیں, ان کی جو غلط باتیں آتی ہیں, کہتے پیر ایسی ہوتے ہوں. پیر اصل میں وہ ہے جو لغت میں بوڑھے کو کہتے ہیں, جس نے زندگی زیادہ گزاری ہے اپنے نفس کا مقابلہ کرتے کرتے, اپنے شیخ, اپنے مرشد, اپنے رہنما کی نگرانی میں اس فن کو سیکھا اور نفس کو مغلوب کیا اور شیطان کے مکروں سے بچا اور فضاؤں کے اثرات سے بچا, اپنے دل کے اندر وہ صلاحیت حاصل کی تعلق معاللہ کی, اس کی کشتی ہوئی اور جنگ ہوئی, نفس کو زیر کیا, شیطان کو زیر کیا. یہ ہے اصل پیر. تو یہاں وہی فرما رہے ہیں, یہ اب ان کے تجربات ہیں چونکہ پیر کی زندگی زیادہ گزری ہے. دیکھیے عام سی بات ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک مرض لگ گیا ہے تو ایک ڈاکٹر سے اس کا علاج نہیں, کہتے پروفیسر کے پاس جاؤ جی, بلکہ ڈاکٹر خود ہی کہہ دیتا بھی میرے بس سے باہر ہوگی بات. پروفیسر کون ہے؟ وہ بوڑھا, اس کی زیادہ زندگی گزری, اس کے زیادہ تجربات ہیں, اس کو زیادہ مہارت حاصل ہے, اس کے ہاتھوں سے ایسے گزرے ہیں. جیسے مجھے ایک دفعہ ٹائیفائڈ ہوا, وہ 1.5 مہینہ لگ گیا, ہمارے ایک ہی مالج ہیں ماشاء اللہ, آج تو نہیں آئے, کہیں کام پڑ گیا ان کو. تو وہ علاج کرتے 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 انہوں نے کہا نہیں اب ضرورت ہے کسی پروفیسر سے مشورہ کرنے کی. اب پروفیسر صاحب نے اینٹی بایوٹک دیا انجیکٹیبل فارم میں, بہت زیادہ مقدار کے اندر دیا ہے, اور خود اپنی نگرانی کے اندر وہی انہوں نے دیا. یہ کہتے ہم بھی دیتے ہیں, یہی پتا ہے یہی دوائی, لیکن چونکہ اس کا تجربہ زیادہ ہے اس لیے اس وقت اس سے مشورہ کرنا ضروری ہے اس کی نگرانی کے اندر. تو یہ ایک عام سی بات ہے, دنیا کے اعتبار سے بھی گھر کی تعمیر میں کوئی مسئلہ پڑ جائے کسی اچھے بڑے انجینئر سے مشورہ کر لو. جیسے ہمارے یہ بہر کا جو ہمارا حصہ بنا, تو اس کے اندر جو ہے نا تھوڑی سی دڑار سی آ گئی, اب خرچہ لگ گیا, یہ دڑار کیوں آ رہی ہے, اس کے تعلق سے کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے. پھر جناب پروفیسر صاحب کو لایا گیا سول انجینئرنگ کے ماہر کو, انہوں نے بڑے آسان سا طریقہ بتا دیا کہ اس جو دڑار ہلکی سی تھی اس کے اندر کیل ٹھوک دو اور چھوڑ دو, کیل ٹھوک کے چھوڑ دو, اگر گر گئے تو اس کا مطلب کچھ خطرناک ہے, نہیں تو خطرے کی بات, وہ کیل ٹھوک گرے گرے نہیں. سریے جو ہے وہ جو بیچ میں سریا بیم میں ڈالا جاتا ہے نا, یہ گرمی میں پھیلتا ہے تو بڑھتا ہے نا, اس کے کچھ آ گئی ہے سیمنٹ پر تو ٹھیک ہوگی. تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم ہر دنیا کے امور کے اندر ہم اس کے ماہر تجربہ کار جس نے زیادہ زندگی گزاری دیا تھا اس سے مشورہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے نفس کے مکروں کو سمجھنے کے لیے, شیطان کے دور سے بچنے کے لیے, اپنے اندر کی صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے پیر کی ضرورت ہے, وہ بوڑھا, وہ تجربہ کار جس کا زیادہ تجربہ ہے. تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب تک, دیکھیں یہ ساری باتیں کیسے تصویر سمجھا رہے ہیں, تصوف کی حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ جب تک سالک کے اندر سے شہوات نفسانیہ نہ جائیں اور فنا نفس نصیب نہ ہو, اس کا مطلب سب سے پہلا کام اس کے اندر اس ذکر کے ساتھ اور اللہ والوں کی صحبت سے ہم نے جو حاصل کرنا ہے وہ کیا, کہ ہم اپنے نفس کو دبانے والے بن جائیں. یہ جو مچلتا رہتا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ایسی ایسی پٹیاں پڑھاتا رہتا ہے, اچھا بھلا آدمی چل رہا ہو تو گرا دیتا ہے ہر وقت اس سے مقابلہ, اور اس کے لیے جب تک یہ نہ جائیں اور فنائے نفس نصیب نہ ہو, یعنی نفسانیت کے منفی جذبات یہاں جب تک مغلوب نہ ہو, نکلیں گے نہیں, یہ بات نہیں, فرشتہ نہیں بنے گا. یہ بات اپنی جگہ ہے, انسان کے اندر سے نفسانیت بالکل نکل جائے یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ ایک مغلوب ہو جائے، یہ صفات نبوت کل عدم ہو جائیں۔ تو جب تک شہوات نفسانیاں نہ جائیں، فلاح نفس نصیب نہ ہو، اس کے سارے عمل خواہ نماز روزہ نفس کی آمیزش سے خالی نہیں ہوتے۔ یہ تحقیق ہے ان کی کہ جب تک نفس زندہ ہے، زندہ سے مراد یہ ہے کہ قوی ہے، اگر سمجھتے تھے کہ نفس کو مارا مرے گا نہیں، یہ مرے گا، ہاں ایسے کرنا ہے جیسے ایک زندہ بندہ تو جہاں جو ہٹا پٹا دوڑ پاتا دوڑتا ہے، وزن اٹھا کے چل رہا ہے، ایک وہ ہے جو بستر مرد پر پڑا ہوا ہے، نہیں ہوا پڑا، بندہ تو نہیں کہیں گے اس کو ہاتھ نہیں ہٹا سکتا، کھلا نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، اس سے کسی کو خطرہ ہے تو اتنا ضعیف بوڑھا ہو گیا ہے کہ بس اس پہ تو پڑا لیٹا ہوا، کسی کو خطرہ ہے اس سے؟ ایک دم تک تو نفس جب تک یہ زندہ ہے، جو جری ہے، ایک نفس ہمارا بسو جس کو کہا گیا حکم دیتا ہے تو کرا کے ہی ہوتا ہے، اس کو ایسا بنانا ہے، مرے گا نہیں، یعنی اتنا اس کو کمزور کرنا ہے کہ اٹھے نہیں، ہمت نہ پڑے، تو یہ ہوگا۔ تو جب تک اس کے اندر سے یعنی فلاح نفس یہ ہے کہ وہ نفسانی قوت مضمئل کمزور ہو گئی، شہوات نفسانیہ کمزور ہو گئی، جب تک یہ نہیں ہوتا تو عمل کوئی بھی کر لے گا، دعا میں لگ گیا، نماز میں لگ گیا، نفل میں لگ گیا، ہر چیز میں نفس کی آمیزش ضرور ہے۔ اسی واسطے اس کو بڑا اہم کام شغل قلب ہے، یعنی نفس کی اس قوت کو توڑنے کے لیے، دل کے روحانی قوت کو حاصل کرنے کے اشعار جو ہے، وہ جو ذکر قلبی جیسے ہمارے یہاں ہے یا جو اللہ والے اس کو بتاتے ہیں، یہ سب سے اہم کام ہے کہ اسی میں لگاؤ، تاکہ ذکر کا غلبہ ہو اور نفس کی آمیزش اعمال سے اٹھے اور اخلاص اٹھے۔ یہ آگے کاری تفصیل اب فرماتے، اب شیخ کے ارشاد کا خلاصہ سمجھیے کہ اے صالح تیرا کچھ طلب کرنا چار قسم پر ہے، اللہ پاک سے کچھ مانگنا چار قسم پر ہے، اور یہ چاروں قسمیں طلب اور دعا کی خداوند بارگاہ کے ادب کے خلاف ہیں۔ ابھی پہلے باتیں شروع، اب ذرا پہلے ملفوظ پھر سن لیں، اپنے مولا حقیقی تعالی شانو سے تیرے ان اشیاء کے طلب کرنے میں جن کا وہ خود ضامن ہے، اس کی نسبت نہ دینے کا اتحام ہے، اور اس کا خود کا مشاہدہ طلب کرنا اس سے غائب ہونے کے علاوہ، اور اس کے اغیار کا طلب کرنا خو اغراض دنیاوی ہو یا احوال و مقامات کے تیری بے حیائی کے سبب ہے، اور سوائے اپنے مالک حقیقی کے دوسرے سے تیرا طلب کرنا اس کی بارگاہ عالی سے بوجھ اور دوری کی وجہ سے ہے۔ اب اس کے طلب سے پر بارے ہیں یہاں پر آ کر، وہ پہلی چیزیں آگے چیزیں سمجھ لو کہ یہ چاروں قسمیں طلب اور دعا کی خداوند بارگاہ کے ادب کے خلاف ہے۔ اول تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی چیز مانگے کہ جس کا دینے کا اس نے ذمہ لیا ہے، جیسا رزق کی وسعت وغیرہ، چونکہ اب پھر ذرا غور سے، اب اس نے پہلے سے بات بھی سنی تو فوراً اتنا کر دینا کیا روپے ڈال دیتے ہیں، اب پہلے ساری بات غور کر دیں اتنی تفصیل جو آئی فرماتے، چونکہ نفس تیرا باقی ہے تو اس مانگنے ضرور شائبہ اس کا ہوگا، کہ مانگوں گا تو ملے گا ورنہ شاید نہ ملے، تو یہ حق تعالیٰ پر نہ دینے کی تہمت ہے۔ پھر عرض کر دوں، یہ عوام کے لیے نہیں ہے، یہ عوام کے لیے، یہ اس کے لیے فرما رہے ہیں، یہ پہلے آگے اس میں لگا ہوا، یہ بڑے لوگوں کی بات ہو، کہ چونکہ نفس تیرا باقی ہے اس مانگنے میں ضرور شائبہ اس کا ہوگا، اگر مانگوں گا تو ملے گا ورنہ شاید نہ ملے، یہ تعالیٰ پر نہ دینے کی تہمت ہے. اور جس شے کا ملنا یقینی ہے اس میں تردد اور شک ہے، تو ایسی طرح سے بات رہے. اور جو تیرے لیے اہم کام ہے یعنی اپنے شغل میں لگنا وہ کر، یعنی اس وقت تیرے ضروری ہے تو تو اپنے دل کو نفسانیت سے پاک کر، نفس کی قوت کو توڑ، شیطانی اثر کو نکال. جب تک یہ نہیں ہوتا اس وقت تیرے اندر میں یہ چیز رہے گی. تو ایسی طلب سے باز رہا ہے، اور جتنے بھی اہم کام ہے اپنے شغل میں لگنا وہ کر. اگر تو عارف ہوتا تو تیرا مانگنا اخلاص سے ہوتا اور اپنے مانگنے کو دینے میں دخیل نہ سمجھتا، اور اس کا مانگنا اس شے کے ملنے کے لیے ہوتا، اس لیے کہ وہ تو لا محالہ مل کر رہے گی، اس لیے اس کا وعدہ ہے. بلکہ عارف کا مانگنا اپنے اظہار بندگی اور افتخار و احتیاج کے لیے ہوتا. عارف جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، وہ جس کے اندر نفسانیت نکل گئی، کل عدم ہو گئی، یہ مانگتا ہے، یہ بھی رزق مانگتا ہے، لیکن اس مانگنے کے اندر اس کو یہ یقین ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے اور وہ رزق دے گا، وہ مل کر رہے گا، مانگو یا نہ مانگو. مانگنے اس لیے اس میں محتاج میری احتیاط اپنے آپ کو اللہ کے آگے فقیر بنا کے پیش کرنا ہے کہ وہ اس لیے اظہار بندگی کہ میں تو بندہ ہوں اور بندے نے اپنے مالک سے مانگنا ہی مانگنا ہے. اور بس چونکہ تو آرے کا کامل نہیں ہے اس لیے تیرا یہ مانگنا خالی از قدورت نہیں. اللہ سے مانگے انشاءاللہ آگے بھی چلے گی بات. یہ ہے یہ اس لیے ان بزرگوں کے اقوال منصوبات پڑھے جا رہے ہیں تاکہ ہمیں تصوف کی اصل حقیقت سامنے آئے. یہ ہے تصفیہ، یہ ہے تزکیہ، یہ ہے اعمال کے اندر ترقی، یہ ہے عبدیت کے اندر ترقی، یہ ہے کہ ہم اس کے غلام بنے. اور غلامی کیا چیز ہے؟ اللہ والوں نے یہ کوشش کیا سمجھانے کی کہ اپنے اندر سے نفسانیت کو نکالنا، اس کو مغلوب کرنا، اس کی اطاعت پر آنا، اس کے تقرر والے اعمال کو کرنے کی کوشش کرنا. تو سب سے اہم کام تو یہی ہے. اب اسی کے لیے ہم جس کے لیے جمع ہوئے ہیں اب اس کی مشق کر لیتے ہیں. ذکر کی ہمارے یہاں تو ذکر قلبی کی، ذکر خفی کی مشق بھی اسی کے لیے ہے کہ ذکر سے مذکور جس کو یاد کرنے، جس کا نام دے رہے ہیں، اس کی طرف ہمارے دل کا دھیان ایسا لگ جائے. یہ اللہ کے نام کی تکرار اس لیے ہے کہ وہ ہمارے دل و دماغ کے اندر ایسے اس کی یاد ہچ بس جائے کہ ہمیں ہر وقت فکر لگی رہے کہ اس کی ناراضگی نہ ہو، کوئی ناگواری نہ ہو. یعنی ہر عمل کے اندر کوشش کریں ہم اس کی مرضی کے مطابق عمل کریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں. انشاءاللہ اس ذکر کی کثرت سے دل کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوگی، وہ ہمت اور قوت آئے گی جو ہمیں اللہ کی رضا والے اعمال کو کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے گی، اور اس کی ناراضگی والے اعمال کو چھوڑنا ہمارے لیے آسان بنا دے گی. اس کے بعد ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. مستقل اس کا حکم بھی ہے، وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً ودون الجحر من القول بالغدوب والآصال ولا تكن من الغافلين. فرمایا جا رہا ہے جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد، دل کے اندر عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر، یعنی چپکے چپکے، اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، غافلی میں سناؤ. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا دو. اللہ فرماتے فذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہم جو اللہ کی یاد بتائیں گے اللہ پاک بھی ہمیں یاد فرمائیں گے. جب اللہ پاک یاد فرمائیں گے اس کی رحمت کی نظر ہمارے دلوں پر پڑے گی, دلوں کے اندر نورانیت آئے گی, دلوں کے اندر وہ قوت و ہمت آئے گی, روحانی قوت آئے گی, اللہ کی ہر عطا کے اعلان بڑھتا چلا جائے گا اور نافرمانی سے ہٹتا چلا جائے گا. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, فرما رہے ہیں رب کو اس کے نام سے یاد کرو تبتل کے ساتھ. تو دل کے اندر کی صلاحیت کو لینے کے لیے ہم نے اللہ کے نام کی مشق کرنی ہے تنہائی کے اندر, اور اللہ کا نام تبارک اسم ربی کا فرمانے بڑا متبارک نام ہے. اس مبارک نام کو اپنے دل پر لکھ کر اس کی دل کے اندر تکرار, یہ تصور کے ساتھ دل پر لکھے لفظ کے اللہ خوشنما رنگ جس کو جو اچھا لگے, اور دل میں تکرار محبت سے اللہ, اور اللہ سے مانگے جس سے مقصود ہے دل میں وہ لطافت وہ شفافت وہ پاکیزگی اور ہمت اور قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تصور کی آنکھ سے دل پر دیکھے لفظ اللہ, اور تصور کی زبان سے محبت سے تکرار کرے اللہ. تھوڑی دیر مشق کرے.
Thank you.